الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فقال تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك وقال تبارك وتعالى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وقال تبارك وتعالى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله تعالى رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے بات اس پر رکی تھی کہ ہمیں اور آپ کو نفرت ہو گناہوں سے، گنہگار سے نہیں. نفرت چوری سے ہو، چور سے نہیں. نفرت زنا سے ہو، زانی سے نہیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ گناہوں کی نفرت دل میں ہو، گنہگاروں سے نہیں. کیا معلوم کسی گنہگار نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو اور اللہ جل شانہ نے تو اس کی مغفرت کر دی ہو، اور ہم اس گنہگار کا بغض اور کینہ دل میں لل کے لے کر چل رہے ہوں اور حال یہ ہو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو. اور میں نے اس پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ عرض کیا تھا اور اسی پر بات ختم ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو روکا انہوں نے کہ بھائی چوری مت کیا کرو. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی نبی کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں دیکھتی اور نبی جھوٹ نہیں بولتے، ورنہ ان کے رسالت پر اور نبوت پر کون بھروسہ کرے گا. اس لیے حضرت نے فرمایا بھائی چوری مت کرو. کہا میں کہاں چوری کر رہا ہوں. بس اس کا یہ کہنا تھا، حضرت رک گئے. کہا اے بھائی میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، کہیں قیامت کے دن تو اس کا بدلہ مجھ سے نہ لینا. یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی ان سے مغفرت طلب کرتا ہے. میں اور آپ ہیں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی برائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ان کو اچھالتے ہیں، اور اتنا اچھالتے ہیں کہ جب تک اس کو بے عزت کر کے نہیں چھوڑتے ہیں ہم رکتے ہی نہیں. اور یہ نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، بڑا نبی ہے. وہ اس آدمی سے، ایک ادنا آدمی سے مغفرت مانگ رہا ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح محبت نصیب فرمائے. دیکھو ایک بات یاد رکھو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان تمام کا پتہ آخرت میں چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں متقی کون تھا، سب سے زیادہ ڈرنے والا کون تھا۔ فلا تزکو انفسکم، اپنا تزکیہ بیان نہ کرو کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ میں کا جو بت ہے نا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ والوں کے یہاں جب تک دل میں فنائیت پیدا نہیں ہوتی، وہاں تک اس آدمی کو کامل نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی بزرگ حاضر ہوئے کسی بزرگ کے پاس، فرمانے لگے حضرت کوئی تعریف کرتا ہے تو بھی دل پر اثر نہیں پڑتا، کوئی برائی کرتا ہے تو بھی دل پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت نے فرمایا اب تم کمال کو پہنچے ہو۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر تم تعریف کرو تو وہ پھولا نہیں سماتا، اس کی برائی کرو تو وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے دل کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو تواضع کے مقام پر لے آؤ، فنائیت کے مقام پر لے آؤ، اپنے آپ کو دنیا کا بدتر انسان سمجھو تو اپنی اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی۔ بھئی جو آدمی یہی سمجھ رہا ہو کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اصلاح کیسے کرے گا؟ وہ اپنی اصلاح کیسے کروائے گا؟ دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے سے اچھا سمجھو، تب جا کے اصلاح پیدا ہوگی۔ ورنہ اگر یہ سمجھو گے کہ بھئی میں تو یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دوسری چیزوں کی، مجھے کیا ضرورت ہے اصلاح کی؟ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری گناہوں سے تمہیں بچنا ضروری ہے، باطنی گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ چوری کو تم گناہ ضرور سمجھتے ہو اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، زنا کو ضرور گناہ سمجھ رہے ہو، لیکن دل میں جو گناہ اٹھ رہے ہیں میرے اور آپ کے، چاہے وہ عجب ہے، وہ ریا ہے، تکبر ہے، یہ تمام تو وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بس زندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ جہاں تک ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور حدیث میں فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کبر، کبریائی یہ میری چادر ہے، عظمت اور بزرگی یہ میری ازار ہے۔ جس آدمی نے اس کے اندر شرک کرنے کی کوشش کی، داخل ہونے کی کوشش کی، تو وہ ناکام ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو فنائیت کے مقام پر نہیں لائیں گے، وہاں تک اصلاح نہیں ہوگی۔ ورنہ تھوڑا سا عمل کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت فرماتے تھے، ہماری اور آپ کی عبادت کہاں ہے، کیا مقابلہ کر سکتی؟ اور آپ کیا فرمائیں؟ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم تیری اس طرح ثنا بیان نہیں کر سکتے جس طرح تو ثنا کے قابل ہے۔ نبی کی زبان یہ کہہ رہی ہے، میں اور آپ کیا ہیں بھائی؟ کہنے کا منشا یہ ہے جتنا بھی کرتے جاؤ یہ سمجھو کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اگر قبول ہو گیا تو زہ نصیب اور منہ پر مار دیا تو اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے جن جن شرائط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عمل ریاکاری سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو۔ بتاؤ میں اور آپ، ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہم جانتے ہیں اپنی نیتوں کو، اس لیے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے بھائی۔ دل کے اندر جو گناہ پنپتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ 30-30 سال 40-40 سال بزرگان دین پر کے پاس رہتے ہیں اور اپنا تزکیہ فرماتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا۔ دل صاف ہوگا تو اس میں جانے والا عمل جو ہے اس میں نور پیدا ہوگا اور ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ آج لوگ بہت سے عمل کرتے ہیں، اگر بات سوال بھی پوچھتے ہیں بھئی ہم بھی زمزم پیتے ہیں، زمزم اثر کچھ نہیں کرتا۔ میرے عزیز مجھے یہ بتاؤ کہ ایک برتن ہے آپ نے دھو کر رکھا ہے اور ایک آدھا قطرہ اس کے اندر لیمن ہے، آپ کے 3-4 لیٹر دودھ کو وہ پھاڑ کے رکھ دے گا، قطرہ آدھا ہے، کیونکہ برتن خراب ہے۔ گناہ کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل اتنا زنگ آلود ہو گیا ہے کہ عمل کا جو اثر ہے وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے، اس لیے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دل کا تزکیہ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کا تزکیہ فرمائیں، اب ان کے دل صاف ہو جائیں، منج جائیں، بالکل روشن ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اخلاص تھا ہمارے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ میرے ادنا صحابی کا ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک مد جو یا کھجور خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کا اعلی مقام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھائی ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ دلوں کے جو گناہ ہیں، کبر ہے، تما ہے، ریاکاری ہے، ان تمام کا علاج کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا عمل ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہو اور باطنی گناہوں سے بھی پاک، اللہ دونوں کا مطالبہ ہم سے فرماتے ہیں، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون ما کانوا یعملون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں اور یہ دونوں طرح، چاہے وہ ظاہری گناہوں سے ہو چاہے باطنی گناہوں سے، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اس عمل کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 3 آدمیوں کو لایا جائے گا اول وہلہ کے اندر، ایک قاری قرآن ہوگا، قرآن کریم کا عالم ہوگا، اور اللہ جل شان اسے پوچھیں گے ہم نے تجھے یہ نعمت دی، تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے قرآن کی دولت دی، میں نے اس قرآن کو پڑھا اور دوسرے لوگوں کو سکھلایا، اس دین کو پہنچایا لوگوں تک، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر یہ خواہش تھی، لیقال انک قارئن، تاکہ لوگ تمہیں عالم کہے، لوگ تمہیں شیخ کہے، لوگ تمہیں قاری قرآن کہے. اور حدیث میں فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جو لڑا ہوگا جانثاری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ. اللہ جل شانہ فرمائیں گے بھئی تم نے کیا عمل کیا؟ کہ اللہ میں تیرے دین کے لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ یہ جان لے کر حاضر ہوا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تو شہید کہلایا جائے، چاہو جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیا جائے. ایک سخی کو بلایا جائے جن کا اول وہلے میں فاصلہ ہوگا، حدیث میں فرمایا شروع میں جن کا فیصلہ ہوگا ان میں سے یہ لوگ ہیں. ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دے رکھی ہوگی اور اس نے خوب خرچ بھی کیا ہوگا اللہ کے لیے. اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کوئی خیر کا راستہ میں نے نہیں چھوڑا جس میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، جہاں تیرے نام پر آواز لگتی تھی میں نے آگے قدم بڑھائے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، لیقال انک سخی، تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، یہ فلاں آدمی ہے بہت خرچ کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے خرچ صدقہ اس طرح کیا کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا، یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وہ سات آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس نے اتنا اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہوگا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا ہے. یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ایک دعا بتلاؤں آپ کو، ہم مسا تو روزانہ کرتے ہیں سر کا، مسا کے وقت کی پتہ ہے دعا کیا ہے؟ یہ دعا کیا کرو، اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کر لیا کرو. حدیث میں دعا یہ بتلائی، جب مسا کیا کرو تو دعا یہ کرو، اللہم اذلنی تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلک، اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ نصیب فرمانا جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں بھائی، اردو میں تو کر سکتے ہو، پشتو میں تو کر سکتے ہو، اللہ تو ہر زبان کا جاننے والا ہے. میری اور آپ کی کیسے نہیں سنے گا بھائی. میں کئی مرتبہ وہ حدیث بیان کر چکا ہوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ساتوں سات زمین کے نیچے ایک کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ جل شانہ اس کے چلنے کی آواز کو عرش پر سنتے ہیں. میری اور آپ کی نہیں سنے گا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. مانگے تو صحیح، ہم اللہ سے مانگو بھائی، کیوں نہ امید ہو کر بیٹھے ہو. دنیا میں ایک خالص دروازہ ہے کہ جس دروازے پر انسان نہیں جاتا اور اللہ ناراض ہوتے ہیں، ورنہ دنیا کے دروازے پر جاؤ چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے دوسرے لوگوں جن کو پاس جا اور مرتبہ ہے، وہاں جانے سے بجائے ذلت کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا. صرف ایک دروازہ ہے جہاں جاتے رہو, جتنا جاؤ گے اللہ تمہیں عزت دے گا, اور یہ خالق کائنات کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وان اللہ یبسطہ بالنہار لیتیب مسیء اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. حدیث ہے, حق تعالی فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں, اللہ جل جلالہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کر بیٹھے ہیں دن کے اندر تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے, اور رات کے اندر اپنے ان دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھے ہیں تاکہ دن کا گنہگار اللہ سے توبہ مانگ لے. لیکن ہم ہیں, ہم نے یہ سمجھا ہے دنیا کے دروازوں پر جائیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ نے مخلوق کے پاس سوائے ذلت کے کچھ نہیں رکھا, یاد رکھو. ایک ہی دروازہ ہے, ایک ہی دروازہ ہے, اور مانو نہ یا نہ مانو, طوعن او کرہن, وقت انسان کو اللہ کے دروازے پر لا کر چھوڑے گا. چاہے انسان مجبوراً آئے, چاہے انسان اپنی خوشی سے آئے, لیکن آئے گا اللہ کے دروازے پر. ایک وقت آئے گا اس پر کہ اس کو اللہ کے دروازے پر آنا ہی پڑے گا. ایسے حالات میں انشاءاللہ جل شانہ انسان کو لے آئیں گے کہ اس کے پاس بجائے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, کوئی ماوا نہیں ہوگا, کوئی نجات کی جگہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے. اس لیے میرے عزیز, اللہ کے در پر آ جاؤ, یہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ جل شانہ آج کے اس خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئی, اب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اللہ جل شانہ نجات دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, لا يمسهم السوء, برائی ان کو ٹچ نہیں کرتی ہے, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ برا بلا کہتے تھے, آپ کو کبھی ساحر کہا, اب آپ کو کبھی شاعر کہا, آپ کو کبھی کاہن کہا گیا, آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی. قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل غمگین ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں, جو کفار مکہ کہتے ہیں, جو مشرقین مکہ کہتے ہیں, جو اللہ کے اور آپ کے دشمن آپ کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, تاکید کے ساتھ, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, آپ کا سیرہ ان کے کہنے کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے, آپ نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے دروازے پر جاؤ, نہیں, کیا کرنا ہے آپ نے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی تحمید بیان کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو, فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ, اللہ کے در پر آ کر جھک جاؤ, اللہ ان حالات کو درست فرما دیں گے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اللہ کی عبادت کرو کب تک, جب تک یقین پیدا ہو جائے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو وہاں تک جہاں تک یقین پیدا ہو جائے, مجھے یقین پیدا ہو گیا. خدا کے بندے, یہاں یقین سے مراد موت ہے. اللہ کی عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تم اس دنیا سے نہ چلے جاؤ. یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے بھی یہی راستہ ہے، یاد رکھو، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کی مان لو، اللہ دنیا کے حالات کو درست فرما دے گا. ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یکلبھا کیف یشاء، اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ جس طرح چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں. اس سے بھی سخت حالات تھے بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہا کہ ڈال دو اس موسیٰ کو دریا کے اندر، ماں کا دل ہے کیسے ڈالے گی بھائی، اور دریائے نیل ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، یم کہتے ہیں دریا کو، اس کو ڈال دو دریا کے اندر. ولا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی والدہ نہ غم کر نہ خوف کر، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. یہ ہے ایک عورت کا ایمان کہ ابھی پیدا ہونے والے بچے کو کون سی ماں ڈالتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا ڈال دو، اس لیے کہ اپنے پاس رکھتی ہو تو ڈر یہ ہے کہ کہیں فرعون کے جو سپاہی ہے اس کو قتل نہ کر دے، لیکن ڈال دیا گیا. انا رادوہ الیک، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے انا رادوہ الیک، اے موسیٰ کی والدہ ہم اس موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے. اور کہاں پہنچا دیا، وہ جو دشمن تھا بنو اسرائیل کا، وہ جو دشمن تھا اللہ کا، اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پہنچا دیا، وہیں پر ان کی پرورش فرمائی اور رسول بنا کر بھیجا. یہ ہے اللہ، یہ ایمان مجھ میں اور آپ میں پیدا ہو جائے، یہ پیدا کرنا ہوگا، یہ پیدا کرنا ہوگا. حق تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، حق تعالیٰ جل شان ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے، جن کا انتقال ہوا حق تعالیٰ جل شان ہو ان کے درجات کو بلند فرمائے، خصوصاً وہ لوگ جو زلزلے کے اندر کام آ گئے نیپال کے اندر، ان کے لیے بھی ہم دعا فرماتے ہیں. اور آپ سبھی حضرات سے ہماری گزارش بھی ہے کہ آپ ان کا تعاون فرمائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں حق تعالیٰ جل شان ہو ایسے عذاب سے امت کی حفاظت فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.